سلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ بات بتائی گئی کہ ساری پریشانیوں کا علاج، مصیبتوں کا حل اللہ کے یہاں دعا کے اندر موجود ہے. آدمی جس طریقے سے اللہ کے حضور دعا مانگے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی رہے گی. ساری دنیا آج مسلمانوں کی دشمن ہے، اور مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مالی اعتبار سے بھی، خوف اور دہشت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے تقریباً ہر سچا مسلمان پریشان ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسی طاقت مسلمانوں کے ساتھ ہے جس سے اوپر کوئی طاقت نہیں، اور اس سے آگے کسی کی کوئی قوت نہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت. علم، قدرت اور ہر اعتبار سے بڑی سی بڑی طاقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر مکھی کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی. ایسا بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ پھر مسلمانوں کا وجود قائم ہو جاتا ہے. تاریخ اور سیرت پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یونان ختم ہو گیا، مصر ختم ہو گیا اور روم ختم ہو گیا، لیکن اسلام نہ ختم ہوا ہے نہ انشاءاللہ ختم ہوگا. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اور جتنے مذاہب تھے ان کے پیچھے اللہ کی طاقت اور مدد نہیں تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت اور مدد ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں اور اللہ ہی سے مانگیں، اور جن شرطوں کے ساتھ مانگنا ہے ان شرطوں کے ساتھ مانگیں تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی. قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا اللہ نے، تمہارے رب نے، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری پکار سنوں گا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ کو پکارتے نہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، تو وہ بالآخر ذلیل و خوار ہوں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے. اسی لیے حضرات مفسرین نے یہ بات بتائی کہ دعا خود ایک بڑی عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت، روزہ ایک عبادت، ایسے ہی دعا خود ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں اس کو عبادت کا مغز بتایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ. ایک حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بڑی عبادت ہے. آج مانگنے کی کمی ہے، جیسے کسی نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کہ کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں تو راستہ کس کو بتائے. اللہ تعالیٰ مائل ہے کرم کرنے، رحم کرنے پر، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں. اور ہمارا جو مانگنا ہے وہ رسمن رواجن ہے، کہ رسمی اور رواجی طریقے سے مانگتے ہیں. ایسا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیر سے لپٹتا ہے اور اللہ اور اپنی ماں سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ بل بلا کر مانگتا ہے اور اصرار کرتا ہے، ایسا مانگنا اللہ کو پسند ہے. اسی لیے دعا کے اندر کوئی اچھا مضمون زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ بہتر سے بہتر الفاظ لائے جائیں اور بہتر سے بہتر مضمون بنایا جائے اور فصیح و بلیغ زبان میں دعا مانگی جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں اور دل سے اللہ سے مانگیں، دل حاضر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لہذا دعا کے تعلق سے آج ہم بیدار نہیں ہیں. جیسا کہ حدیث بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک ایسا عمل جو تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دے گا اور رزق تم پر بارش کی طرح سے برسے گا. اللہ تعالیٰ برسائیں گے، کیا ایسا عمل میں تم کو نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا وہ عمل ہے کہ رات دن اللہ کو پکارو، اللہ سے رات میں مانگو، دن میں مانگو، اور جب ساری مخلوق سو رہی ہو اللہ کو مناؤ. تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم، ہر ہمیشہ ہر موقع پر اللہ سے مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن کا ہتھیار جیسے ہتھیار سے آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے اور اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے، ایسے ہی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے مسائل حل کرتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان کی اور بڑی اہم باتیں آپ نے بتائی. فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکاتی فحرزوا اموالکم بالزکاتی. پہلی بات آپ نے بتائی کہ کسی خشکی میں اور سمندر میں, یعنی دنیا دو ہی چیزوں کا نام ہے, تیسری کوئی چیز نہیں, یا تو خشکی ہے یا تری اور سمندر ہے, ان دو کا نام ہی دنیا ہے. تو پوری دنیا میں خشکی میں اور تری میں جب بھی جہاں بھی کوئی بھی مال برباد ہوا ہے تو صرف زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوا ہے. الا بمنع الزکات. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زکات پوری دے رہا ہو لیکن دوسرے نے زکات نہ دی ہو تو اس کی نحوست سے اس کا مال بھی برباد ہو جائے. لیکن اگر سب زکات دینے والوں کا مال ہے اور سب صحیح طریقے سے زکات دے رہے ہوں تو پھر کوئی مال کبھی برباد نہیں ہوگا. فرمایا خشکی میں اور تری میں کہیں کوئی مال برباد نہیں ہوا مگر صرف زکات نہ دینے کی وجہ سے. فرمایا پس اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو زکات دے کر. اب زکات چالیسواں حصہ ہے, چالیسواں حصہ اگر اللہ کے لیے دے دے گا کسی فقیر کو, محتاج کو, جہاں مصرف ہے وہاں دے دے گا تو اس کا سارا مال محفوظ ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر. آگے فرمایا وَدَّعُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. بیماروں کا جو علاج ہوتا ہے, جہاں ہسپتالوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, وہاں اگر صدقہ کا اہتمام کیا جائے تو پھر بیمار کا علاج بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. ہمارے اکابر کے تجربات ہیں کہ کوئی بیمار ہے اور لا علاج بیماری ہے, اور اکابر کہتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے لا علاج بیماری یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ مخلوق کے نزدیک لا علاج ہے, اللہ کے نزدیک کوئی بیماری لا علاج نہیں. اس لیے کہ بیماری بھی اللہ کے فیصلے سے آتی ہے اور شفا کا تو وہ مالک ہے ہی. حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے, وہ شفا کا مالک ہے. لہذا اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقہ دے کر. اور علماء نے ترکیب بتائی کہ ایک بیمار پر جتنا خرچ ہو سکتا ہے اتنا سارا مال اللہ کو دے دو, اللہ کے لیے دے دو تو پھر ضرور بیمار کو شفا ہو جائے گی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صاف فرما رہے ہیں کہ اپنے بیمار کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو. تیسری بات بتائی وَادْفَعُوا عَنْكُمْ تَوَارِقَ الْبَلَا بِالدُّعَا, اور اپنے آپ سے مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کیا کرو دعا کے ذریعے. وَادْفَعُوا عَنْكُمْ تَوَارِقَ الْبَلَا, یعنی آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے آپ سے دور کیا کرو دعا کے ذریعے. فَإِنَّ الدُّعَا يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ وَمَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ وَمَا لَمْ يَنْزِلْ يَحْبِسُهُ. فرمایا دعا نفع دیتی ہے, فائدہ پہنچاتی ہے اس بیماری اس مصیبت میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. دونوں میں دعا فائدہ دیتی ہے. جو نازل ہو چکی ہے اسے دور کر دیتی ہے, ہٹا دیتی ہے, اور جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس کو روک لیتی ہے اور اترنے نہیں دیتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے اندر طاقت رکھی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے دعا میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے. تقدیر بدلنے کا مطلب علماء نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے, لیکن یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, الدعاء يرد القضاء, کہ دعا کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ تقدیر بھی بدل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو اس قدر پر اثر بنایا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اعجز الناس من عجز فی الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں بھی عاجز ہو, یعنی کمزور ہے, دعا نہیں کر رہا ہے, عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں دعا نہیں کر سکتا. تو جو دعا میں عاجز ہو وہی سب سے بڑا عاجز ہے, اور جو سلام کرنے میں بخل کرے وہی سب سے بڑا بخیل ہے. وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ, جو سلام کرنے میں بخل کرے وہی سب سے بڑا بخیل ہے. دعا مانگیں جیسی اس کی شرطیں ہیں. بنیادی شرط تو یہ ہے کہ حلال مال کا اہتمام ہو, کہ عقل حلال یعنی حلال کھائے, حلال پہنے, حلال اوڑے, حلال سواری ہو, ہر چیز حلال کی ہو, تو یہ بہت بڑی بنیاد ہے دعا قبول ہونے کی. روایتوں میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس شخص کو جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. میرے حق میں دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ. آپ نے دعا نہیں کی, یہ بتایا اے سعد اپنا کھانا حلال کرو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اپنا کھانا یعنی اپنے استعمال کی ہر چیز حلال ہو جائے تو خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حلال کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے, جو مشتبہ جس میں شبہ ہو جاتا اس کو بھی اپنے سے قریب نہ کرتے, اس کو دور کر دیا کرتے تھے. اور دعا ایسی قبول ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما میں کچھ اختلاف ہو گیا اور بات بڑھ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے. سعد بن ابی وقاص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے, کہا میں معافی مانگتا ہوں, تم ہاتھ نہ اٹھا. یہاں سے علماء لکھتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سعد بن ابی وقاص کا مرتبہ حضرت عمر سے بڑھ گیا, یہ لازم نہیں آتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو ایسا نسخہ بتایا ہو سکتا ہے وہ کام کر جائے. اب دونوں حق پر تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاجزی کا اظہار کیا, ان کے ہاتھ پکڑ لیے. اس طرح سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی. ایک شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر الزام لگایا سعد بن ابی وقاص نے تین بد دعائیں دی، وہ تینوں بد دعائیں قبول ہو گئی. تو ان کا کھانا رہنا سہنا حلال ہی حلال تھا. آج اس اہم بنیاد میں بڑی کمزوری ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اور حلال مال کے ساتھ جو دوسری بات ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آدمی گناہ کی دعا کرے، کہ اگر گناہ کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار سے بھگا دیتے ہیں. یا وہ رشتہ توڑنے کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ جلدی نہ کرے، مالم یستعجل جب تک کہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے، لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میں نے دعا کی بہت کر لی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی. اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے اور اسے رد کر دیتے ہیں. یہ استعجال، اکثر لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کر لی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی. تو یہ استعجال اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا مردود کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جب دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ قبول کرنے والے ہیں. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تم کو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو رہی. اب دعا قبول ہونے کی کیا صورت ہے؟ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صورتیں بیان کی ہیں، دعا قبول ہونے کی تین صورتیں، تین شکلیں آپ نے بیان فرمائی. فرمایا یا تو اس نے اللہ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ وہی اس کو عطا کرتے، اس نے دنیا مانگی دنیا بہتر ہے، اس نے دین مانگا آخرت مانگی اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی جگہ اجر و ثواب لکھ لیتے ہیں کہ اس نے اتنی 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 دعائیں مانگی ہیں تو یہ دعائیں بیکار نہیں گئیں، بلکہ اس نے جتنی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ ان پر اجر و ثواب لکھتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہٹا دیتے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں جیسے بچہ نادانی میں کوئی چیز مانگتا ہے، ماں باپ وہ چیز اس کے حق میں مضر سمجھتے ہیں، نقصان دہ سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں دیتے، اس کی جگہ اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتے ہیں. لیکن بچہ تو نادانی سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں یہ بہتر نہیں، مگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یہی اس کے حق میں بہتر ہے، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں. اب وہ کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ تو نہیں دیتے، اس کی جگہ کوئی بڑی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہٹا دیتے ہیں. تو حدیث پاک میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ تین باتوں میں سے ایک بات ضرور وہاں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں. لہذا دعائیں مانگیں اور قرآن کریم اٹھا کر پڑھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیشتر دعائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا ایوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کی اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر نقل کی ہیں. قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں اللہ نے اسی لیے نقل کی ہیں تاکہ انبیاء کی امت کو یہ معلوم ہو جائے جب ہمارے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں ہم تو ان کی امت میں ہیں, ہمارا بھی یہی طریقہ یہی شیوا اور یہی صفت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں جیسے انبیاء نے دعائیں مانگی. حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلات والسلام کیا دعا کرتے ہیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, پروردگار مجھے تکلیف آپ پہنچی ہے, مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. یہی دعا کیا کرتے تھے کہ تاخیر تو ہوئی لیکن اللہ نے پھر سے ان کی دعائیں قبول کر کے جتنی نعمتیں اللہ نے پہلے دی تھی اس سے دگنی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا. وآتیناہ اہلہ ومثلہ معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین, اے اللہ تعالیٰ اس کا صاف ذکر کر رہے ہیں, ہم نے ان کو اہل و عیال بھی عطا کیے اور جیسے پہلے دیا اس سے کہیں زیادہ ہم نے ان کو عطا کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر, جب بھی کوئی تکلیف پیش آتی مصیبت پیش آتی اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام نماز کی نیت باندھ لیتے اور سجدے میں قاعدے میں آپ دعا مانگا کرتے تھے. زیادہ تر دعا مانگنے کا یہی طریقہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام اور صحابہ کرام نفل نمازوں کے سجدے میں اور قاعدہ اخیرہ میں جب دعائیں معصور پڑھتے ہیں وہاں اپنی دعائیں مانگتے تھے. دعا کی اصل جگہ یہی ہے کہ نوافل کے سجدوں میں مانگیں اور قاعدہ اخیرہ میں دعائیں مانگیں, لیکن ہماری زبان تو عربی نہیں, اس لیے ہم اگر اپنی زبان میں مانگیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز نہیں ہوگی. لہذا حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو اور ہر نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرو, اس لیے یہ طریقہ خاص ہو گیا. ورنہ قرآنی دعائیں حدیث کی دعائیں اچھی طرح سے یاد کر کے آج بھی نفل نمازوں کے سجدے میں اور قاعدہ اخیرہ میں مانگیں, اچھی طرح سے یاد کر کے ترجمہ بھی اور معنی بھی معلوم کر کے, تو پھر کیفیت پیدا ہوگی اور وہ دعائیں رنگ لائیں گی اور پھر ان دعاؤں کا اثر ظاہر ہوگا. جنگ بدر کا موقع ہے, ایک طرف 1000 ہتھیاروں سے لیس لشکر ہے اور دوسری طرف 313 مسلمان ہیں جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں, جو اصل لڑنے کی چیز ہے تلوار وہ صرف 8 ہے. 8 تلوار 313, دوسری طرف ہزار افراد پر مشتمل پورے ساز و سامان کے ساتھ لشکر ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں. 3 گنی طاقت ان کے پاس ہے اور ہتھیاروں کے ساتھ ادھر کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بار بار گیا کہ دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنے کے لیے بار بار گیا تو آپ سجدے میں پڑے رہے اور یہی مانگتے رہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے وہ ذات جو زندہ ہے اور جس سے ساری کائنات قائم ہے, تیری رحمت سے میں فریاد مانگتا ہوں, برحمتک استغیث, یہی مانگتے رہے. یہاں تک کہ بیٹھے چادر نیچے گر گئی, حضرت ابو بکر نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیے, کہنے لگے حسبک, یا رسول اللہ بس کیجیے, آپ کی دعائیں قبول ہو گئی. بس کیجئے دعائیں آپ کی قبول ہو گئیں. یہاں سے اٹھتے ہیں اللہ کے نبی اور میدان بدر میں جاتے ہیں اور گول دائرہ کھینچتے ہیں, ایسے کئی دائرے بناتے ہیں, کہتے ہیں یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ربیعہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, آپ نے جو نشان لگایا اس سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوا, بس وہ وہیں مرا جہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ یہاں مرے گا, یہ یہاں مرے گا. ایسے ہی ایک ہزار کا لشکر سامنے مقابلہ کے لیے آیا ہوا تھا, صرف 8 تلواریں تھیں, لیکن اللہ سے تعلق مضبوط تھا, دعاؤں کا اہتمام تھا, تو اللہ نے بڑی زبردست فتح عطا فرمائی اور اللہ نے اس کو یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہا کہ بدر کا دن یوم الفرقان ہے, حق اور باطل کے درمیان اس دن فیصلہ ہو گیا. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے مابین فیصلہ ہونا, اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو یہ ہے دعاؤں کی تاثیر. آج ہمارے اندر مانگنے میں کمی ہے اور جیسے مانگنا ہے ویسے نہیں مانگتے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتا ہے کہ قلب غافل سے دعا کی جائے, کہ دل کی کسی اور طرف ہو, صرف زبان سے دعا مانگتے رہیں. قلب غافل سے دعا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے, عقل حلال کا اہتمام ہو, پھر اللہ سے مانگے, دیکھیں دعائیں کس طریقے سے رنگ لاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.